السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ماہ ربیع الاول، ماہ مولود و ربیع الرسول، جس میں مومنین کو خداوند تبارک و تعالی نے ایک عظیم نعمت عطا فرمائی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اہل ایمان پر خدا کا سب سے بڑا احسان و لطف و کرم و نعمت یہ ہے کہ خدا نے ان کے اندر نبی مبعوث کیے ہیں، جن کا کام ان مومنین کو، اس انسان کو ہدایت کرنا ہے، اللہ کی نشانیاں دکھا کر، یتلو علیہم آیات و یزکیہم تزکیہ و تطہیر کر کے، و یعلمہم الکتاب والحکمہ اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر، و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے آشکارا گمراہی کے اندر غرق تھے، رسول اللہ نے انہیں اللہ کی نشانیاں بتا کر، تزکیہ و تطہیر کر کے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر ضلالت سے نکال کر ہدایت تک پہنچایا، ہلاکت سے نکال کر نجات تک پہنچایا، ظلمات سے نکال کر نور تک پہنچایا. یہ لوگ جن کے بارے میں قرآن کریم کا فرمانا ہے کھلی گمراہی میں غرق تھے، رسول اللہ کے دست مبارک سے انہیں نجات ملی، امیت سے امت بنے اور قبائلیت سے بندگی خدا تک آئے. ایک عظیم تبدیلی رسول اللہ کے ذریعے وجود مبارک رسول اللہ سے ان جاہلوں کے اندر، غافلوں کے اندر ایجاد ہوئی، جن کے بارے میں قرآن کا فرمانا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. پہلے تم امی تھے، اب امت ہو، اور پہلے تم گمراہ تھے اور اب بہترین امت ہو. اور یہی کرامت و معجزہ ہے رسول گرامی اسلام کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گمراہوں کو گمراہی سے نکالنا، ہلاکت سے نکالنا، جہالت سے نکالنا، حماقت سے نکالنا اور انہیں ہدایت کے اعلیٰ مقام تک پہنچانا، پستی سے نکال کر بلندی تک پہنچانا. لیکن ساتھ ہی قرآن کریم نے اس امت کو خطاب کیا ہے کہ ایک دن رسول تمہارے اندر آئے تھے، تمہاری یہ حالت تھی، گمراہ تھے، رسول آئے، اللہ کا پیغام سنا کر تمہیں ہدایت دی، اور ایک دن ہدایت دے کر تمہیں اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ افا ان مات او قتل، اگر یہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، اس دن تم آیا رسول اللہ کی دکھائی ہوئی راہ پر باقی رہو گے یا واپس پلٹ جاؤ گے اسی حالت میں جس حالت سے رسول اللہ نے تمہیں نکالا تھا۔ دو راستے قرآن بتا رہا ہے کہ ایک رسول کے آنے سے پہلے تمہارا راستہ تھا ضلالت، رسول اللہ نے آ کر تمہیں ہدایت کی راہ پر ڈالا ہے، اور رسول اللہ کے جانے کے بعد تم نے کیا کرنا ہے، آیا ضلالت کی راہ کو جاری رکھنا ہے، واپس ضلالت میں لوٹ کر چلے جانا ہے، یا نبی علیہ السلام کے راستے کو جاری رکھنا ہے۔ راہ نبوی اور برگشت و بازگشت عقبی یا انقلاب عقبی کرنا ہے۔ یہ سوال ہر مسلمان سے ہے جو شخص نبی علیہ السلام کے دین پر ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث، کہ تم نے کیا کرنا ہے، آیا راہ رسول اللہ کو و میراث رسول اللہ کو محفوظ رکھنا ہے یا واپس چلے جانا ہے۔ رسول اللہ نے اپنے بعد کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے جو ترکہ چھوڑا، فرما کے گئے کہ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہاری ہدایت کے لیے، اس راہ پر قائم رہنے کے لیے دو وزنی و سنگین چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت و ذریت و آل۔ اور فرمایا کہ جب تک تم نے ان کا دامن تھاما، ان سے تمسک رکھا، تم گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر ان کا دامن چھوڑ دیا، ان سے تمسک ترک کر دیا، پھر تم واپس لوٹ کر اسی ضلالت و اسی گمراہی کی حالت میں واپس پلٹ جاؤ گے۔ آج ہم جائزہ لیں کہ موجودہ زمانے کے اندر امت اسلامیہ، امت رسول اللہ کس حالت میں ہے، آج اس کو کیا کہیں، آیا نبی کی راہ پر ہے یا عقبی انقلاب کر کے واپس اسی حالت میں پہنچ گئی ہے جس کا نام قرآن نے ضلالت مبین، آشکارا گمراہی رکھا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کچھ علامتیں ضلالت کی جو نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے مکہ کے اندر ہوا، مکہ کے علاوہ دیگر سرزمینوں پر موجود تھی، اسے سمجھنا چاہیے کہ ضلالت سے کیا مراد ہے، گمراہی کس کو کہتے ہیں، اور پیغمبر اکرم نے انہیں کیا بتایا جس کو ہدایت کہتے ہیں، اور ان میں سے آج ہمارے پاس کیا بچا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاتھ میں کیا بچا ہے، جو کچھ ترکہ و میراث رسول اللہ کا تھا، کچھ بچا یا نہیں بچا۔ ہم نبوی راہ کو آگے بڑھائے ہیں یا عقبی انقلاب کر کے واپس اسی ضلالت میں جا پہنچے ہیں۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں آیا 144 میں اللہ تعالیٰ کا یہ سوال ہے ہر نسل سے، ہر بشری نسل سے اور خصوصاً مسلمان نسل سے، کہ رسول اللہ کے بعد تم نے کیا کرنا ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیہ 144، جس کی طرف تمام مومنین کو توجہ کرنی ہے و غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا رسول، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ شخصیت جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ان کی حیثیت تمہارے اندر رسول کی حیثیت ہے. رسول جو صرف خدا کی بات کرتا ہو, اپنی بات نہ کرے, اللہ کا پیغام آپ تک پہنچائے. اور یہ پہلے رسول نہیں بلکہ آخری رسول ہیں, ان کے بعد کسی اور نے رسول نہیں آنا. ان سے پہلے رسول آئے اللہ کا پیغام پہنچا کر اور پھر اس دنیا سے چلے گئے, یا طبیعی موت کے ذریعے یا شہادت کے ذریعے. یہ نبی آخر و نبی خاتم, انہیں بھی اس دنیا سے جانا ہے. افا ان ماتا او قتلا, یہ نبی اگر وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں, انقلبتم علی اعقابکم, تو کیا تم لوٹ کر واپس اپنی پہلی حالت پر چلے جاؤ گے؟ ومن ینقلب علی عاقبیہ, اور جو بھی رسول اللہ کے بعد لوٹ کر اپنی سابقہ حالت پر چلا گیا جاہلیت و ضلالت میں, فلن یضر اللہ شیئا, اس نے خدا کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچایا, اس نے اپنا نقصان کیا ہے. راہ نبی کو ترک کرنا اور راہ رسول اللہ کو چھوڑ دینا اور واپس ضلالت میں جانا, عقبی انقلاب کر کے واپس پلٹ جانا پہلی گمراہی و حالت پر, یہ نقصان نہ دین کا ہے, نہ رسول کا ہے, نہ آل رسول کا ہے. یہ اس گمراہ کا نقصان ہے جس نے ہدایت کا راستہ چھوڑ دیا ہے. وسیجزی اللہ الشاکرین, اور خدا شاکرین کو جزا عطا فرمائے گا, انعام عطا فرمائے گا. ہم دیکھیں کہ آیا قرآن جو پوچھ رہا ہے ہر نسل سے کہ تم نے ربی نبی کے بعد کیا کرنا ہے, واپس پلٹنا ہے یا آگے بڑھنا ہے؟ پہلی حالت کا نام ضلالت ہے, اور نبی جو کچھ لے کر آئے اس کا نام ہدایت ہے. اگر راہ نبی کو لے کر آگے بڑھنا ہے تو اس کا مطلب ہے ہدایت پر تم آگے بڑھ رہے ہو, اور روز بروز تمہاری ہدایت بہتر ہوتی جا رہی ہے, اور یہ ہدایت پھیلتی جا رہی ہے, زمین پہ بھی پھیل رہی ہے اور زمانے میں بھی پھیل رہی ہے, افراد میں بھی پھیل رہی ہے, علاقے میں پھیل رہی ہے, گھر گھر میں پھیل رہی ہے, فرد فرد تک یہ ہدایت پھیل گئی ہے. اگر یہ ہدایت نبی کی پھیلی ہے تو ڈھونڈو کہاں ہے. آج افراد دیکھو, ممالک دیکھو, قومیں دیکھو, مختلف خطے دیکھو, مناطق دیکھو, ان میں آیا ہدایت کے آثار تمہیں ملتے ہیں یا ضلالت و گمراہی و جہالت کے آثار نظر آتے ہیں؟ اگر ہدایت کے آثار دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ نبی علیہ السلام جو چھوڑ کر گئے وہ کیا تھا. ہدایت کے لیے صرف ذکر و ورد نہیں, اس کا نام ہدایت نہیں ہے, چند رسموں کا نام ہدایت نہیں ہے, بلکہ ہدایت انسان کے مقصد خلقت کا نام ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, حیات دی, زندگی دی, اور زندگی کا ایک مقصد بھی رکھا. اس مقصد کی پہچان اور اس مقصد کو پا لینا, پہنچ جانا ہدایت کہلاتا ہے. مقصد تک پہنچنے کے لیے راستے کی ضرورت ہے, اس راستے کی پہچان اور اس راستے پہ آ جانا ہدایت کہلاتا ہے, اور راستے کو طے کرنے کے لیے طریقے کی ضرورت ہے, تعلیمات کی ضرورت ہے, احکام کی ضرورت ہے, شریعت کی ضرورت ہے, مکتب کی ضرورت ہے. اس مکتب کو پہچان لینا اور اس مکتب کو اپنا لینا اور اس کے کہنے پر راہ چلنا اور راہ کو آخر تک جاری رکھنا, اتنا کہ آخر کار آپ مقصد تک پہنچ جائیں, اس کو ہدایت کہتے ہیں. ہدایت یافتہ انسان یعنی مقصد پہ پہنچا ہوا انسان, ہدایت یافتہ انسان یعنی جس کو راستہ مل گیا ہو نجات کا, مقصد کی طرف جانے والا. ہدایت یافتہ بشر وہ کہلائے گا کہ اس راستے کو طے کرنے کے لیے طریقہ اسے آ گیا ہے, سمجھ میں آ گیا ہے, یہ ہدایت یافتہ انسان کہلائے گا. اور جس کے پاس یہ چیزیں نہ ہو, مقصد نہ ہو, راستہ نہ ہو, اور راستے کو طے کرنے کے لیے صحیح مذہب ہو, مسلک ہو, مکتب نہ ہو, وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے, وہ گمراہ کہلائے گا, وہ ضلالت کے اندر ڈوبا ہوا ہے. کسی بھی پہلو سے موجودہ نسل یہ دیکھے کہ آیا ان ہدایت کے ان ارکان میں سے کون سا رکن اس کے پاس موجود ہے، آیا مقصد انسان کو مل گیا ہے، مسلمان کو مقصد مل گیا ہے، مقصد تک پہنچانے والا راستہ اسے مل گیا ہے اور راستے کو چلانے والا مکتب اس کے پاس موجود ہے اور اس نے اس کو سمجھ لیا ہے. اگر غور سے دیکھیں تو نہ مقصد موجود ہے، نہ مقصد کی طرف جانے والا راستہ موجود ہے اور نہ راستے کو طے کرنے کے لیے دیا گیا مکتب محفوظ رکھا ہے. سب کچھ کھو دیا انسان نے اور مسلمان کے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا. علامہ اقبال کے بقول، علامہ اقبال نے رسول اللہ کی شان میں و خدمت میں نعت پیش کی، ہدیہ عقیدت پیش کیا اور اس میں یہ کہا کہ اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. اے باد صبا میرا پیغام میرے رسول کو میرے راہبر کو پہنچاؤ جا کر کہ آج آپ کی امت کے قبضے سے دین بھی نکل گیا اور دنیا بھی نکل گئی ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. آج غور کریں، غور کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے ملک میں غور کریں، اپنے ملک کے اندر بھی اپنے صوبے میں غور کریں، جہاں جہاں کوئی رہ رہا ہے وہیں پر غور کریں، اپنے شہر اپنے محلے اور اپنے ماحول میں غور کریں کہ جو کچھ رسول اللہ نے بتایا تھا وہ آج میرے ملک میں، مملکت میں، میرے محلے میں، میرے علاقے میں موجود ہے یا نہیں، میرے گھر میں موجود ہے یا نہیں، اور میری ذات میں موجود ہے یا نہیں. مقصد جس کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں، مقصد جس کے لیے انسان زندگی گزار رہا ہے، واضح ہدف جس کے لیے ہم بڑھ رہے ہیں آگے اس کے حصول کے لیے. آج اگر آپ غور فرمائیں کہ مسلمان کس مقصد کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، کہاں پہنچنا چاہتا ہے. آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ مقصد مسلمان کا، بحیثیت مسلمان ایک فرد، اس کے گھرانے کا، اس کی قوم قبیلے کا اور اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا، اس کے ملک کے اندر اہل سیاست کا، اہل دیانت کا، علماء کا مقصد کیا ہے. آج سب کی دوڑ کس چیز کے حصول میں ہے، کس چیز کے حصول میں لگے ہوئے ہیں، وہی ان کا مقصد ہے جس کے حاصل کرنے کی کوششوں میں سب دوڑ رہے ہیں. بہت واضح ہے یہ سوال، شاید کوئی عورت یا مرد یا کوئی بچہ یا بوڑھا یا کوئی عالم یا غیر عالم ایسا نہ ہو جسے اس سوال کا جواب نہ آتا ہو کہ آج کا انسان، آج کا مسلمان کس چیز کے حصول کی دوڑ میں لگا ہوا ہے. اور وہ صرف ایک چیز ہے، دنیا، مادیت، وسائل، سہولتوں کے وسائل، رفاہ کے وسائل، مال و ثروت، آسائش، آرام، اس کے حصول میں لگا ہوا ہے. اور جس کے حصول میں آپ، جس کے حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہو، وہی آپ کا مقصد ہے. تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ تعلیم کے ذریعے کیا مل جائے، جاب مل جائے. جاب کرتے ہو کیوں؟ تاکہ تنخواہ مل جائے. تنخواہ کے لیے کیا کرو گے؟ تاکہ وسائل زندگی یا وسائل سہولت مل جائیں. اتنی مہنگی تعلیم حاصل کرتے ہیں، آخر کار ڈگری کے لیے ڈگری حاصل کرتے ہیں، جاب کے لیے جاب کرتے ہیں، مال و دولت و ثروت کے لیے. خوب یہی کام سب جگہ ہو رہا ہے. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز کیوں پڑھتا ہے؟ پڑھ کے اس نے دعا مانگنی ہے. سجدے اللہ کو کرتا ہے اور خدا سے جو مانگتا ہے وہ اس کا مقصد ہے. مقصد وہ ہے جس کے لیے ہم قصد کرتے ہیں، جس کے وصول کی کوشش کرتے ہیں، زیارتیں کر کے جو مانگتے ہو وہ مقصد ہے آپ کا، حج کر کے جو طلب کرتے ہو وہ مقصد ہے آپ کا، عبادتیں کر کے جو جس کے حصول کی تمنا کرتے ہو وہ مقصد ہے آپ کا، اور یہ مقصد دنیا ہے، اسباب دنیا و وسائل دنیا، بس یہ دنیا تمہارا مقصد ہے، اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے راستے ہیں، ان راستوں کی تلاش میں ہو، ان راستوں کو بعضوں نے پا لیا ہے، بعض ان کی جستجو میں ہے، راستے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طرح ہم ان مقاصد تک، اس مقصد تک پہنچیں، اور جن کو راستے مل جاتے ہیں ان راہوں کو طے کرنے کے لیے دوسروں سے مشورے مانگتے ہیں، تجربے مانگتے ہیں کہ آپ نے کیسے طے کیا، میں بھی طے کروں یہ راستہ، سب کے سب اس مقصد کے پیچھے، اس راہ پر اور اس طریقے پر گامزن ہیں۔ مقصد راستے سے، نگاہوں سے ہٹ گیا کہ خدا نے ہمیں کیوں پیدا کیا تھا، ہم کس لیے اس دنیا میں آئے تھے، خود دنیا مقصد بن گئی ہمارا، زندگی خدا نے دی مقصد کے لیے، اور زندگی کے لیے وسیلے بنائے تاکہ زندگی کا نظام چلے، لیکن وسیلے اپنی جگہ نہیں رہے، اپنی جگہ سے اٹھ کر مقصد کی جگہ آ بیٹھے، سامنے آ گئے۔ اب وسائل زندگی کی دوڑ ہے، وسائل زندگی کے حصول کی کوشش ہے، ان وسائل نے مقصد کی جگہ لے لی، اور انسان اس تگ و دو میں لگا ہوا ہے۔ مقصد خلقت جو خدا نے مقرر کیا تھا اور اس مقصد کو پانے کے لیے راستہ بنایا، اس راستے پر چلانے کے لیے راہبر بنائے، نبی بھیجے، دین بھیجا، قرآن بھیجا، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اسی مقصد کے حصول کے لیے میں تمہیں دو ذریعے چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، ان کا دامن تھامو تاکہ تمہیں مقصد تک پہنچائیں۔ مقصد نظروں سے گم ہو گیا۔ مقصد کا گم ہونا ضلالت کہلاتا ہے، جب مقصد نگاہوں سے ہٹتا ہے تو راہ بھی گم ہو جاتا ہے، اور جس کا راہ ختم ہو جائے، گم ہو جائے، اس کو گمراہ کہتے ہیں، وہ ضلالت کے اندر ہے، اور جو راہ گم کر بیٹھے وہ راہ کو طے کرنے کے لیے منشور بھی، آئین بھی، نظام و دین بھی گم کر بیٹھتا ہے، اسی کو گمراہ کہتے ہیں، اسی کو ضلالت میں کہتے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مقصد بھی بتایا، راستہ بھی بتایا، راستے پر چلانے کے لیے راہبر بتائے، اور اس راہ کو چلنے کے لیے دین مقرر کیا، لیکن آج اگر ہم غور کریں، مقصد کی جگہ بھی کوئی اور چیز آ بیٹھی، راہ کی جگہ کچھ اور آ گیا، مسلک کی جگہ کچھ اور آ گیا، راہبر کی جگہ راہزن آ گئے۔ ضلالت کے سینگ نہیں ہوتے، ضلالت کی دم نہیں ہوتی، ضلالت اسی کو کہتے ہیں، گمراہی اسی کو کہتے ہیں کہ انسان کو نہ مقصد معلوم ہو، نہ راہ معلوم ہو، نہ راہبر معلوم ہو، نہ راہ کو چلنے کا اس کو دین معلوم ہو۔ یہ ضلالت کا نظام ہے، ہدایت اللہ کا بتایا ہوا سارا نظام سمجھ کے اس کو پا کے اختیار کر لینا۔ آج آپ اپنی مملکت میں دیکھیں کہ آیا جس نظام میں آپ رہ رہے ہیں یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، قانون اللہ کا ہے، اور حاکم اللہ کا ہے، سیاست اللہ کی ہے، سسٹم اللہ کا بنایا ہوا ہے؟ نہ، اللہ کا نظام نہیں بنایا ہوا، انسان نے خود بنا لیا، اور ایسا بنایا کہ انسان کا اپنا مقصد دنیا اس سے حاصل ہو۔ مقصد بدلا، مقصد کے حصول کے لیے نظام بھی بدل دیا۔ اللہ نے جو نظام بنایا تھا انسان کے مقصد کے مطابق بنایا تھا، لوگوں نے چھوڑ دیا، نظام خدا چھوڑ دیا، چونکہ نظام خدا اس مقصد تک پہنچاتا ہے جو خدا نے مقرر کیا ہے، اور انسان نے مقصد بدل لیا، مقصد بدلنے کے بعد اس کو راہ بھی بدلنا پڑا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، جب آپ مقصد بدلتے ہیں تو آپ کو سڑک بھی بدلنا پڑتی ہے، آپ کو راستہ بھی بدلنا پڑتا ہے، آپ کو رہنما بھی بدلنا پڑتا ہے، آپ کو طریقہ کار بھی بدلنا پڑتا ہے۔ یہ خطرہ امت رسول کی راہ میں موجود تھا، اس لیے قرآن نے سوال کیا، بتاؤ رسول اللہ کے بعد راہ رسول اللہ کو آگے بڑھاؤ گے یا انقلاب تم علی اعقابکم، تم واپس اسی حالت پر پلٹ جاؤ گے جس زلالت کی حالت میں پہلے تم تھے۔ غور کریں اگر ہم، تو امت نے عقبی انقلاب کیا ہے، واپس پلٹ کر زلالت کے اندر چلے گئے، جس سرزمین پر نہ نظام اللہ کا ہو، نہ راہ اللہ کی ہو، نہ مقصد خدائی ہو، نہ طریقہ کار خدا کا ہو، اس سرزمین پر نہیں کہہ سکتے ہدایت موجود ہے۔ واپس پلٹ کر ہم اسی گمراہی کے نظام کی طرف چلے گئے، اور جس طرح خدا نے زلالت سے نکالنے کے لیے ہدایت کا نظام بھیجا، ساتھ ہدایت کا امام بھی بھیجا۔ ہدایت کے امام رسول اللہ تھے، رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، اور امام بھی تھے، پیشوا ہدایت کے تھے۔ ہدایت کے پیشوا کا کام زلالت سے نکال کر ہدایت میں لانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اس دنیا میں تمہارے پاس صرف ہدایت کے امام نہیں بلکہ زلالت کے امام بھی موجود ہیں، جن کا کام تمہیں ہدایت سے نکال کر گمراہی کے اندر لے کر جانا ہے، واپس اسی حالت میں لے کر جانا ہے جس حالت سے تمہیں نکالا گیا تھا، باہر لایا گیا تھا، اسی حالت میں تمہیں واپس لے کر جائیں گے یہ گمراہ۔ خب عزیزان، آج ہم اس نقطے پر بھی غور کریں کہ آیا آج ہمارا اختیار ان لوگوں کے پاس ہے جن کو اللہ نے صاحب اختیار بنایا ہے، اور جن کو رسول اللہ بتا کر گئے ہیں کہ میرے بعد امت کا اختیار ان کے ہاتھ میں ہے، یا ہمارا اختیار ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کو نہ خدا نے حق دیا ہے نہ رسول اللہ نے بتایا کہ میں ان کو تمہارا اختیار دے کر جا رہا ہوں۔ ہمیں اور کسی کا پتہ یا نہ ہو یا نہ ہو، اپنا تو پتہ ہے کہ ہمارا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے۔ آج یہی شہر لاڑکانہ، اس کے رہنے والے قرب جوار میں، یا اہل سندھ اور یا اہل پاکستان، سب فرق نہیں پڑتا، ایک شہر کے رہنے والے ہوں، ایک صوبہ کے رہنے والے ہوں، یا ایک ملک کے رہنے والے ہوں، ایک ہی نظام ہے۔ اختیار آپ کا کس کے پاس ہے؟ آپ کی مملکت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ آج ان لوگوں کے پاس ہے جن کو خدا نے صاحب اختیار بنایا ہے، یا ان لوگوں کے پاس ہے جن کو اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا ہے، جن کو کوئی اختیار؟ آیا عوام کا اختیار کن کے پاس ہے آج؟ ان لوگوں کے پاس ہے جن کو اللہ نے صاحب اختیار بنایا ہے، یا ان لوگوں کے پاس ہے جن کو خدا نے کوئی اختیار عوام کا نہیں دیا ہے؟ آپ کے ملک کا نظام، سیاست و حکومت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ ان لوگوں کے پاس ہے جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے، یا ان لوگوں کے پاس ہے جن کو خدا نے کوئی اختیار نہیں دیا ہے؟ زلالت و گمراہی کہتے ہیں ان لوگوں کو، ان لوگوں کا اختیار جن کو اللہ نے اختیار نہیں دیا۔ جاہلیت کا زمانہ، بعثت سے قبل کا زمانہ، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی جب اختیار لوگوں کا ابو لہب، ابو جہل و ابو سفیان کے پاس موجود ہو، اور ان کو خدا نے اختیار نہیں دیا، کسی کا اختیار نہیں دیا۔ جب عوام کا اختیار ایسے لوگوں کے پاس آ جائے، ایسے سرداروں کے پاس آ جائے، قریش کے بڑے بڑے سردار، ان کے ہاتھ میں اختیار آ جائے، یہ اختیار کس نے دیا؟ اللہ نے نہیں دیا، انہوں نے لوگوں کی کمزوری، لوگوں کی بے شعوری، لوگوں کی جہالت، لوگوں کے ضعف سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ لوگ بھی چپ رہے، خاموش رہے کہ ہمارا اختیار ابو جہل کے ہاتھ میں ہے، یہ نہیں سوچا کہ ابو جہل کو ہمارا صاحب اختیار کس نے بنایا ہے، کہاں سے یہ ہماری زندگیوں کا اختیار لے آیا، ابو لہب کہاں سے ہماری زندگی کا صاحب اختیار بن گیا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے۔ ولی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اختیار ہو، ولی کا مطلب اختیار ہے۔ ہم تو بہت کہتے ہیں نا ولی، اردو میں ہمارے اس عقیدت کے ماحول و سرزمین پر ولی بے اختیار کو کہتے ہیں، ہم عموماً اولیاء اللہ کو کہتے ہیں، یہ بزرگ صوفیاء، جن کے بڑے بڑے مزار بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ اور زیارات کرتے ہیں لوگ، ان کو اولیاء اللہ کہتے ہیں. ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، ولی کی جمع اولیاء ہے. اولیاء کا مطلب یعنی بزرگ، یعنی قابل احترام. ہمارے ماحول میں، اردو میں، سندھی میں، یا پنجابی میں، سرائکی میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، اولیاء یعنی بزرگان، قابل احترام. کہتے ہیں یہ اولیاء ہیں، یعنی قابل احترام ہیں، ان کا احترام کرو. ہمارے اولیاء یعنی جن کا احترام لازمی ہے، ہم ان کو اولیاء کہتے ہیں. لیکن اللہ کن کو اولیاء کہتا ہے؟ اللہ کس چیز کا نام ولی رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں ان کا ولی خدا ہے. ولی کا مطلب اختیار، صاحب اختیار ہونا ہے. عوام کو خدا نے پیدا کیا، لوگوں کو پیدا کیا. جس نے پیدا کیا وہ خالق ہے تمہارا، اور پیدا کر کے جس نے تمہیں پرورش کرنی ہے، پالنا ہے، وسائل زندگی دینے ہیں، وہ رب ہے تمہارا. اور جس کے پاس تمہاری زندگیوں کا اختیار ہے وہ ولی ہے تمہارا. اللہ نے فرمایا کہ میں ہوں تمہارا خالق، خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور خدا کا فرمان ہے کہ میں ہی رب ہوں تمہارا، کوئی اور رب نہیں ہے. جس نے پیدا کیا ہے وہی پرورش بھی کرتا ہے. یہ ناممکن ہے کہ پیدا کوئی اور کرے، پرورش کوئی اور کرے، یہ نہیں ہو سکتا. جو پیدا کرے گا، جس نے وجود دیا، جس نے ہستی دی، وہی انسان کی ہستی کی پرورش بھی کرتا ہے، پروان بھی چڑھاتا ہے. اللہ کی ذات خالق بھی ہے، اللہ کی ذات رب بھی ہے. اور فرمایا کہ میں ہی تمہارا ولی بھی ہوں. اللہ ولی الذین آمنوا انما ولیکم اللہ. اللہ کے پاس ہے تمہارا اختیار، تمہاری ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے. عزیزم، جو کچھ خدا نے تمہیں دیا، دے دیا تمہیں، لیکن مکمل اختیار آپ کو بھی نہیں دیا. آپ کو خدا نے وجود دیا، آپ کے وجود کا اختیار آپ کو نہیں دیا. آپ کو اللہ نے جسم دیا، جسم کا پورا اختیار آپ کو نہیں دیا. اللہ نے آپ کو ہاتھ دیا، ہاتھ کا پورا اختیار آپ کو نہیں دیا. آپ کو ہاتھ دیا، اس کو استعمال کرنے کا اختیار دے دیا، اس کو حرکت دینے کا اختیار دے دیا، لیکن اس کو کاٹنے کا اختیار نہیں دیا، اس کو نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں دیا. اگر کوئی انسان یہ کہ میرا اپنا ہاتھ ہے، میں اس کو آگ میں ڈالتا ہوں، مجرم ہو، سزا ملے گی تمہیں. کہتے اپنا ہاتھ ڈالا ہے، اپنا ہاتھ ہے، لیکن یہ اپنا ہاتھ اسی طرح سے جیسے آپ کسی سے کوئی امانت کی چیز لاتے ہو. کیوں دی گئی آپ کو؟ اس لیے کہ اس کو اختیار کرو. جیسے یہ سامان ہے، یہاں پر ٹینٹ ہیں، شامیانے ہیں، دریا ہیں، اور یہ ساؤنڈ سسٹم ہے. یہ دیا انہوں نے، کرائے پہ دیا. کس لیے دیا؟ استعمال کرو، مجلس کرو، استعمال کرو، کام میں لو، فائدہ اٹھاؤ. یہ اس لیے نہیں دیا کہ اس کو توڑ دو، اس لیے نہیں دیا کہ اس کو جلا دو، اس لیے نہیں دیا کہ اس کو دفن کر دو. اگر دفن کرو گے کیس ہو جائے گا، اگر جلاؤ گے کیس ہو جائے گا تمہارے اوپر. لیکن اگر فائدہ اٹھا لو، کوئی حرج نہیں ہے، یہ ٹھیک کام کیا تم نے. امانت اس کے لیے، اگر ہاتھ سے کام لیا، ٹھیک کام کیا آپ نے، اس کا ثواب ملے گا. لیکن اگر ہاتھ کو نقصان پہنچایا، ہاتھ کو آگ میں ڈالا، ہاتھ کو کاٹا آپ نے، مجرم بن جاؤ گے، کیس ہوگا، جہنم چلے جاؤ گے. اپنا ہاتھ ہے، اپنا ہاتھ ہے، لیکن اس کا اختیار تمہارے پاس نہیں ہے، صرف استعمال کا ہاتھ دیا ہے. اللہ کے پاس اس کا اختیار موجود ہے. خدا تمہارا ہاتھ کاٹ بھی سکتا ہے، کٹوا بھی سکتا ہے، لیکن تم اپنی انگلی بھی نہیں کاٹ سکتے، تم حد سے زیادہ اپنا ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے. اگر ناخن کاٹو گے، مجرم بن جاؤ گے. حد سے زیادہ کاٹ دیا، اگر ایسا ناخن کاٹو جان بوجھ کر کے خون نکل آئے، یہ جنایت ہے، یہ ظلم ہے. اس لیے بار بار قرآن میں ہے کہ معافی مانگو اللہ سے، اور یہ کہو کہ انی ظلمت نفسی، اے خدایا میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے. اپنے اوپر ظلم کا مطلب یہ ہے کہ اپنا جسم، اپنا وجود، جو اختیار نہیں رکھتا تھا، وہ بھی میں نے اس کے اوپر انجام دیا ہے. آپ کو خدا نے دیا سب کچھ لیکن ولی خدا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا انما ولیکم اللہ والرسول, اور اس ولی حقیقی نے رسول کو بھی اختیار دیا ہے تمہارا. رسول اللہ کو فرمایا کہ آپ کو بھی اختیار دے رہا ہوں, صاحب اختیار بنا رہا ہوں, ولی بنا رہا ہوں. رسول اللہ کو تمہارا اختیار دے رہا ہوں, اختیار رسول اللہ کے پاس ہے. اور پھر فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اختیارات اللہ کے پاس ہیں, اللہ ولی ہے, اور اللہ کے حکم سے تمہارے لیے رسول بھی ولی ہے, اور رسول اللہ کے بعد وہ تمہارا ولی ہے جو نماز میں حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. یہ تمہارے ولی ہیں. ولی کا مطلب اختیار ہے. ولی یہ ذہن میں رکھ لیں, ولایت اختیار ہے. مثالیں بھی ہیں اس کی. مثلا بعض چیزوں کا اختیار خدا نے انسانوں کو دیا, جیسے کہا کہ آپ کو ہاتھ کو استعمال کرنے کا اختیار ہے, کاٹنے کا اختیار نہیں ہے. اولاد کا اختیار, کچھ اختیار, چھوٹا سا اختیار ماں باپ کو دیا ہے خدا نے. باپ ولی ہے, اولاد کا ولی باپ ہے, ولایت دی ہے, ولی بنایا یعنی اولاد, ان کو اختیار کہاں رہنا ہے جب تک چھوٹے ہیں باپ نے ان کو لیے معین کرنے کے کہاں رہنا ہے, پڑھنا کہاں ہے یہ اختیار باپ کو دیا گیا ہے, کرنا کیا ہے یہ اختیار باپ کو دیا گیا ہے. اللہ نے باپ کو اختیار دیا ہے. اللہ کے اختیار دینے سے باپ اولاد کا ولی ہے. یہی اصطلاح سنی شیعہ کتابوں کے اندر یہی اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ باپ اولاد کا ولی ہے. لہذا جب شادی کرنی ہے تو باپ کی اجازت سے ہو سکتی ہے شادی. لڑکی کا اگر رشتہ ہونا ہے تو باپ سے اجازت لے, باپ اجازت دے گا تو لڑکی کی شادی ہوگی. لڑکی بھی راضی ہو, لڑکا بھی راضی ہو, سسرال بھی راضی ہو, ماں بھی راضی ہو, بہن بھی راضی ہو, بھائی بھی راضی ہو, ماموں بھی راضی ہو, چچا بھی راضی ہو, اگر باپ راضی نہیں ہے یہ رشتہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ ابھی وہ راضی ہیں جن کے ساتھ رشتہ داری ہے لیکن ان کو اختیار نہیں ہے. ہر رشتہ دار کو اختیار نہیں ہوتا, اختیار صرف باپ کو دیا گیا ہے. باپ اختیار رکھتا ہے اپنی اولاد کے اوپر, اب یہ اختیار ہے. لہذا کوئی اگر فوت ہو جاتا ہے تو میت کا جنازہ پڑھانے کے لیے اس کو دفن کہاں کرنا ہے, کہتے ہیں ولی سے پوچھو. میت کا ولی کون ہے, یعنی اختیار کس کے پاس ہے اس کا. یا اگر یتیم ہے کہتے ہیں یتیموں کا ولی کون ہے, ان یتیموں کا اختیار کس کے پاس ہے. ولی کا مطلب جس کو اختیار دیا گیا ہو. اب یہیں سے ہماری ولایت, لوکل ولایت, پاکستانی ولایت اور قرآنی ولایت الگ ہو جاتی ہے. ہماری لوکل ولایت میں اولیاء وہ ہوتے ہیں جن کا احترام کیا جائے, اختیار کوئی بھی نہ ہو. لیکن اللہ جن کو اولیاء بناتا ہے انسان کی زندگی کا اختیار ان کو عطا کر دیتا ہے, اور یہ فرماتا ہے ان کا احترام بھی کرو لیکن اختیار تمہارے اوپر ان کا ہے, اختیار ان کا ہے. ابھی جن جن کے پاس تمہارا اختیار ہے وہ تمہارے اولیاء ہیں. پاکستانی اور سندھی اصطلاح میں اولیاء صوفیاء ہیں, کیونکہ احترام ان کا کرتے ہیں, ان کی قبر پر جاتے ہیں, جوتے اتار کے جاتے ہیں, چونکہ عقیدت مند ہیں. عقیدت جب نثار کرنی ہے تو وہ اولیاء ہیں جو موجود ہیں, پیر ہیں, بزرگ ہیں, مانوی شخصیت ہے, سائی ہیں, ان لوگوں کے پاس جا کر ہم صرف احترام بجا لاتے ہیں. لیکن جن اولیاء کا ہم احترام بجا لاتے ہیں صرف احترام, ان کے پاس اختیار نہیں ہے. مثلا آج حکومت جن کے پاس ہے سندھ کے اوپر جو حکومت کر رہے ہیں وہ اولیاء سندھ ہیں, چونکہ اختیار ان کا ہے. اگر چھٹی کرنی ہے آج کوئی سندھ کا پیر چھٹی نہیں کر سکتا سندھ میں, لیکن وزیراعلیٰ کر سکتا ہے کیونکہ اختیار ان کو ہے. کالج بند کرنا ہے, یونیورسٹی بند کرنی ہے, آج یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے. وہ بھی اعلان ہوا سردی کی لہر چلی کا آٹھ دن چھٹیاں ہیں, تھوڑا سا ٹیمپریچر کم ہوا کا چھ دن چھٹیاں ہیں, دو چھٹیاں کم کر دی. وہ اگر ایک پیر صاحب اٹھ کے کہیں کہ میں سب سے بڑا سائی ہوں اس علاقے کا اور میں ولی اللہ ہوں, میری طرف سے ساری قوم کو چھٹی, بینک بند, بازار بند, مارکیٹ بند, تجارت بند, سکول بند, کالج بند, آیا کو مانتا ہے اس پیر کی بات؟ کہتے ہیں سائیں سلام آپ کو کرنا ہے, فرمان ان کا ماننا ہے. جو سلام کا ولی ہے وہ ہمارا لوکل زبان کا ولی ہے. اللہ نے جس کو ولی بنایا ہے, جس کو اختیار دیا ہے, آج ہمارا اختیار کن لوگوں کے پاس ہے؟ جن کے پاس آپ کی زندگی کا اختیار, آپ کی چھٹی کا اختیار, آپ کی تعطیل کا اختیار, آپ کی تجارت کا اختیار, آپ کی تعلیم کا اختیار, آپ کی ملازمت کا اختیار, آپ کی تنخواہ کا اختیار, آپ کی تمام زندگی, اندرونی بیرونی زندگی کا اختیار ہے, وہ درحقیقت آپ کے ولی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جن کے پاس ہمارا اختیار ہے, جو ولی ہیں, ان کو اختیار دیا کس نے ہے؟ یہ اختیار لائے کہاں سے ہیں؟ توجہ فرمائیں, آج قرآن کے سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے. قرآن ہم سب سے پوچھ رہا ہے, سورہ آل عمران میں قرآن کا سوال ہے, تمام نسلوں سے, ہر فرد سے سوال ہے. جو بھی قرآن کو مانتا ہے قرآن اسے پوچھ رہا ہے, بتاؤ افا ان وما محمد رسول وما محمد الا رسول. یہ محمد فقط رسول ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں, یعنی پیغام صرف اللہ کا دیں گے, اپنی بات نہیں کریں گے, کسی بشر کا نظریہ نہیں لے کر آئے, تاریخی فلسفہ کا نظریہ نہیں لے کر آئے. یہ ترجمان فقط وحی خدا کے ہیں, عوام کی امنگوں کے ترجمان نہیں ہیں, عوامی ارادوں کے ترجمان نہیں ہیں, اللہ کے ارادے کے ترجمان ہیں. چونکہ رسول العوام نہیں ہے, رسول اللہ ہے. پیغام عوام کا لے کر نہیں آئے, پیغام لوگوں کا لے کر نہیں آئے, پیغام اللہ کا لے کر آئے ہیں, اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں. خود جو اللہ کا پیغام لے کر آئے وہ رسول ہے. یہ رسول افا ان ماتا, اس رسول کو پہلے رسول کی طرح گزرنا ہے. قد خلق من قبل الرسل, پہلے والے رسول آئے گزر گئے اللہ کا پیغام سنا کر, اس قانون کے مطابق اس رسول کو بھی گزر جانا ہے. جب یہ رسول اس دنیا سے چلے جائیں, افا ان ماتا او قتلا, یہ رسول وفات پا جائے یا شہید ہو جائے, اب تم بتاؤ تم نے کیا کرنا ہے؟ انقلاب تم الا اعقابکم, کہ تم نے واپس اسی حالت میں پلٹ جانا ہے جس کا نام قرآن نے ضلالت رکھا ہے, یا اس راہ کو جاری رکھنا ہے جس راہ پر رسول اللہ نے ڈالا ہے تمہیں. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آج اس سوال کا جواب ہم سے پوچھا جائے گا, پوچھ رہا ہے قرآن. ہم نے کان بند کیے ہوئے ہیں, جس طرح قرآن کا فرمانا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں یا رسول اللہ ان کو جو سناتے ہو یہ سنتے نہیں ہیں. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو سناؤ یا نہ سناؤ کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کے دل بھی بند ہیں, ان کے کان بھی بند ہیں. ان کے دل بھی بند ہیں, ان کے کان بھی بند ہیں, یہ نہیں سنیں گے. ان کو بے شک سناؤ یہ نہیں سنیں گے. لیکن جن کے, اور ان کو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے برے حشرے ہیں, یہ سب سے برے رنگنے والے مویشی, یہ سب سے برے درندے ہیں. ان شر الدواب عند اللہ
اسم البکم، خدا کا فرمانا ہے کہ سب سے برا ترین رنگنے والا، حرکت کرنے والا، زمین پر چلنے والا کیڑا کون ہے؟ وہ ہے سم البکم، وہ گنگا بہرا کہ جس کو خدا نے دل دیے عقل دیے سوچتا نہیں ہے، جس کو کان دیے سنتا نہیں ہے، جس کو آنکھیں دیے دیکھتا نہیں ہے. ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو انسان مت کہو، اولئک ہم کل انعام، یہ جانوروں مویشیوں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے بدتر ہیں. یہ سننا ہے، یہ سوال سورہ آل عمران میں قرآن سوال پوچھ رہے ہیں، سب سے پوچھ رہا ہے، ہر ایک سے، عورت مرد سے پوچھ رہا ہے. ہم عموماً جن سوالوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، آج پکا کیا ہے، آج کھانا کیا ہے، آج خریدا کیا ہے، آج پہننا کیا ہے، آج یوم کون سا ہے، آج دن کون سا ہے، آج مہمان کون ہے، قرآن کیا پوچھ رہا ہے سوال؟ کہ سب سوالوں سے پہلے اس سوال کا جواب دو کہ نبی کے بعد کیا کرنا ہے. افا ان ماتا او قتل انقلب تم علی اعقابکم، یہ نبی اگر وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں، تم نے واپس لوٹ کے اسی حالت میں چلے جانا ہے جس حالت میں تھے اور رسول اللہ نے تمہیں نکالا ہے، یا رائے رسول اللہ کو جاری رکھنا ہے؟ رائے رسول اللہ کو جاری رکھنے کا نظام میں فرق یہ ہے کہ وہ راہ جس میں رسول اللہ نے ہمیں چلایا ہے، یہ راہ وہ ہے جس میں ولی خدا ہے، اختیار اللہ کا ہے، اللہ کے اذن سے اختیار رسول اللہ کا ہے، اور رسول اللہ کے اعلان کے مطابق اختیار اس کو ہے جس کو اللہ نے مقرر کیا ہے، رسول اللہ نے پیش کر دیا ہے. آیا رائے رسول پر جاؤ گے؟ اگر رائے رسول اللہ پر جانا ہے تو آپ دیکھو اختیار تمہارا کس کے پاس ہے آج، یہ دیکھنے کے لیے کہ امت رسول اللہ ماہ ربیع الاول ماہ رسول اللہ ہے، نعتوں کا مہینہ ہو، جشن کا مہینہ ہو، عقیدت کا مہینہ ہے. عقیدت مندوں، عقیدت مندوں سے خدا پوچھ رہا ہے کہ کس کی راہ پر ہو، آج کس نقطے پہ کھڑے ہو، ذرا اپنا سٹینڈنگ پوائنٹ دیکھ لو، کہاں کھڑے ہوئے ہو تم، دائیں بائیں دیکھو کہاں کھڑے ہوئے ہو، اپنے پلاٹ میں ہو کسی اور کے پلاٹ میں ہو، ایک دفعہ نگاہ تو کرو، ضلالت کے میدان میں کھڑے ہو یا ہدایت کے مقام پہ کھڑے ہوئے ہو، یہ دیکھنے کے لیے دیکھو کہ تمہارا اختیار کس کے پاس ہے. تمہارا اختیار ان کے پاس ہے جن کو اللہ نے تمہارا صاحب اختیار بنایا ہے، یہ تمہارا اختیار ان کے پاس ہے جنہوں نے تمہارا اختیار چھین لیا جبرن، یا تم نے خود ان کو اپنا اختیار دے دیا ہے. کس کے پاس ہے تمہارا اختیار؟ ولی، جس کو خدا صاحب اختیار بنا دے. رسول اللہ نے خطبہ دیا غدیر میں، آخری خطبہ، جس خطبے کے 2 مہینہ 10 دن بعد وفات ہو گئی رسول اللہ کی، 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو حجت الوداع کے موقع پر، جوفا کے مقام پر رسول اللہ نے خطبہ دیا. شیعہ سنی دونوں کے کتابوں کے اندر موجود ہے. رسول اللہ نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں حاجیوں کو خطبہ دیا. 1,00,000 سے زیادہ تعداد امت رسول کی حج کر کے آئے، عورت اور مرد، خواص و عوام، اور ان کے سامنے رسول اللہ نے ان لوگوں سے پوچھا، الست اولا بکم من انفسکم، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے نفسوں پر، تمہاری جانوں پر، تمہارے سے زیادہ میرا اختیار ہے یا نہیں ہے، میں تمہارے اوپر زیادہ اختیار رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا. سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے رسول خدا ایسا ہی ہے، آپ ہی ہم پر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، ہم اپنے اوپر اتنا اختیار نہیں رکھتے. جب رسول اللہ نے اقرار لیا کہ میں، مجھے کہاں سے مل گیا اختیار، مجھے اللہ نے تمہارا ولی بنایا ہے، مجھے اللہ نے تمہارا صاحب اختیار بنایا ہے، میں خود نہیں بنا، میں کسی الیکشن میں تمہارا صاحب اختیار نہیں بنا، مجھے اللہ نے مبعوث بے رسالت کیا ہے اور تمہاری زندگیوں کا اختیار دے کر مجھے بھیجا ہے، اور میں اللہ کا اختیار لے کر تمہارے اوپر حکومت کر رہا ہوں. اب یہ بتاؤ کہ تمہارے اوپر میرا اختیار زیادہ ہے یا نہیں. کہنے لگے ایسا ہی ہے. اس وقت حضرت نے فرمایا کہ یوں نہیں کہ میرے بعد اب تمہارا اختیار کس کے پاس ہوگا, تمہارا اختیار تمہیں سونپ دیا گیا ہے, تمہارا اختیار کسی اور کو سونپ دیا گیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد اس امت کا اختیار اسی کو ہے جس کو اللہ نے دینا ہے, اور مجھے حکم ہوا ہے کہ اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول جو کچھ تیرے رب نے کہا ہے نازل کیا وہ بتا دے آج. اور وہ کیا نازل کیا ہے؟ نازل یہ کیا ہے کہ جب تک رسول موجود ہے امت کا اختیار رسول کے پاس ہے, اور جب رسول چلے جائیں امت کا اختیار وصی رسول کے پاس ہے. امت کا اختیار اس ولی کے پاس ہے, اللہ نے اختیار دیا. من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, جس کا میں مولا ہوں, جس کا میں ولی ہوں, جس کا اختیار خدا نے مجھے دیا ہے, اب اس سب کا اختیار ان کے پاس ہے. یہ رسول اللہ کا راستہ ہے. عزیزان آج ہم دیکھیں ہمارا اختیار کس کے پاس ہے. آیا ہمارا اختیار ان لوگوں کے پاس ہے جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے قوموں کا اور امتوں کا, یا ان لوگوں کے پاس اختیار ہے مملکت کا, ملک کا, نظام کا, انسانوں کا؟ شیعہ سنی آپس میں لڑتے ہیں. کس بات میں لڑتے ہیں؟ رسم پر لڑتے ہیں, رسموں پر لڑ رہے ہیں, رسموں پر لڑ رہے ہیں کہ آپ یہ رسم کیوں کرتے ہو. وہ کہتے ہیں تم یہ رسم کیوں کرتے ہو. جس طرح ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے یا بعض اوقات عورتیں آپس میں لڑ پڑتی ہیں. دو عورتیں آپس میں لڑ رہی ہیں ایک ایسی جگہ پر جس کا اختیار ان کے پاس. ایک کہتی ہے یا بچہ کہتا ہے تو پیچھے ہو, کہتے تو پیچھے ہو. ایک تیسرا آدمی آتا ہے کہتے تم دونوں پیچھے ہو, تم دونوں ادھر کیا کر رہے ہو, یہ تو تمہاری جگہ نہیں ہے. کبھی ہوتا ہے نا کسی سڑک کے کنارے کھڑے ہو جائیں کھمبے کے ساتھ, ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے, ایک مرد کھڑا ہوتا ہے, دوسرا مرد کہتا ہے ہٹو ادھر مجھے کھڑا ہونا ہے, وہ کہتے تو ہٹ ادھر مجھے کھڑا ہونا ہے. ایک تیسرا پولیس والا آتا ہے کہتے تم دونوں ہٹو ادھر مجھے کھڑا ہونا ہے, یہ تمہاری دونوں کی جگہ نہیں. آج مذاہب آپس میں لڑ رہے ہیں, فرقے آپس میں لڑ رہے ہیں, مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. کس بات میں لڑ رہے ہیں؟ اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ نہ اختیار اس کے پاس ہے نہ اختیار اس کے پاس ہے. اختیار تمہارا کسی اور کے پاس ہے, اس کے پاس ہے جس کو خدا نے اختیار نہیں دیا. اور تمہیں خبر بھی نہیں ہے کہ آج تمہاری زندگیوں کا اختیار خدا نے کس کو دیا ہے, خبر بھی نہیں ہے. وہی ہے جس کو خدا نے تمہارا اختیار دیا, لیکن اس ولی کو بھول گئے. آپ نے خود اولیاء وہ مان لیے کہ جو نیک لوگ ہیں, مقدس لوگ ہیں, صاحب کرامت لوگ ہیں, جن کی دعا قبول ہوتی ہے, جن کی قبر پہ جاؤ تو شفا ملتی ہے, لیکن خود ان کو بھی اختیار نہیں ہے. خود وہ بھی تقدس ہے ان کا, احترام ہے ان کا, بزرگی ہے ان کے اندر, لیکن اختیار کسی چیز کا نہیں ہے. اختیار کے بغیر ولایت یہ ہندوستانی اور پاکستانی ولایت ہے. قرآن کی ولایت, اللہ کی ولایت کا مطلب اختیار دینا ہے. لوگوں کی زندگیوں کا اختیار دینا ولایت خدا ہے. تمہارا اختیار جس کے پاس ہے وہ تمہارا ولی ہے. آج اگر یہ دیکھنا ہے کہ ہم راہ رسول اللہ پر ہیں یا راہ غیر پر ہیں, ضلالت پر ہیں, تو یہ دیکھ لو کہ اختیار ہمارا کس کے پاس ہے. آج آج کس کے کہنے پہ چھٹیاں کرتے ہو, کس کے کہنے پہ اداروں میں جاتے ہو, کس کے کہنے پہ تمہیں اجازت ملتی ہے, کس کے کہنے پہ یہ پرمٹ تمہارے ختم ہو جاتے ہیں. یہی اختیار ہے. تجارت کا اختیار, تعلیم کا اختیار, گھر کا اختیار, مسجدوں کا اختیار, جلوسوں کا اختیار, عبادتوں کا اختیار, مذاہب کا اختیار, عہدوں کا اختیار, ہر چیز کا اختیار. آیا خدا نے کوئی صاحب اختیار بنایا تھا یا نہیں بنایا؟ یا تو کہو کہ نہ, اللہ نے کسی کو نہیں بنایا. اگر خدا نے بنایا ہے تو آج کے اس زمانے میں کس کو تمہارا صاحب اختیار بنایا ہے؟ جس کے اختیار میں تمہیں دے دیا گیا اور اللہ نے دیا, اگر اسے مان لیا تو ہدایت پر ہو, راہ نبی پر ہو, راہ نبوی و انقلاب نبوی پر ہو. رسول اللہ جب تشریف لائے مکہ میں آ کر دیکھا کہ بندگان خدا ہیں لیکن اختیار ابو لہب کا ہے, اختیار ابو جہل کا ہے, اختیار ابو سفیان کا ہے. اب ان سے پوچھا کہ تمہیں کس نے اختیار دیا, ان لوگوں کا اختیار کس نے دیا تمہیں؟ کہا ہمیں کسی سے لینے کی ضرورت نہیں, ہمارے قبیلے نے, ہم بڑے ہیں قبیلے کے, قبیلے کے سردار ہیں, قبیلے کے نواب ہیں, قبیلے کے وڈیرے ہیں, ہم صاحب اختیار ہیں, ہم مادرزاد صاحب اختیار پیدا ہوتے ہیں, ہم ماں سے پیدا ہوتے ہیں, اختیارات ساتھ لے کر پیدا ہوتے ہیں. چونکہ جب بھی کوئی قریش کا سردار پیدا ہوتا ہے, سردار کے گھر میں سردار زادہ پیدا ہوتا ہے, نواب کے گھر میں نواب زادہ پیدا ہوتا ہے, تو وہ عوام کا اختیار ماں سے لے کر پیدا ہوتا ہے. ہمارے پاس ہے اختیار. رسول اللہ نے فرمایا تم غاصب ہو, انسان کا اختیار خالق انسان کے پاس ہے, رب انسان کے پاس ہے, ولی انسان کے پاس ہے. رسول اللہ نے کہا, ان لوگوں کو سمجھایا کہ اے لوگوں, تمہارے جو صاحب اختیار بنے ہوئے ہیں وہ نہیں ہے, میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں, اللہ تمہارا ولی ہے اور اس اللہ کے مقرر کرنے سے میں تمہارا ولی ہوں. میں تمہارا ولی ہوں, یعنی اب تمہارا اختیار میرے پاس ہے. نہیں مانا وہ لوگ کہ اگر رسول کو مان لیتے نظام رسول اللہ کو نقصان ہوتا, ابو جہل کا نقصان ہو رہا تھا, ابو لہب کا نقصان ہو رہا تھا, ابو سفیان کا نقصان ہو رہا تھا. کیا نقصان تھا؟ کہ ان کے اختیارات ختم ہو کر عوام اس کے چنگل سے نکل کر اللہ کے نبی کے اختیار میں جانے والے تھے. لہذا کہا اس نبی کو ختم کرو, اس نبی کو مکہ سے نکالو, اس نبی کی آواز کو دبا دو, اس نبی کے خلاف لشکر بناؤ, حملے کرو, اس دین کو ختم کرو. کیونکہ اگر یہ دین آگے بڑھا, کوئی ابو لہب اپنے قبیلے پر بھی اختیار نہیں رکھتا ہوگا. اور یہی کہتے تھے, توجہ فرمایا کہ ان بڑے بڑے قریش کے سرداروں کی میٹنگ ہوئی اور میٹنگ کر کے انہوں نے جناب ابو طالب کو بلایا. ابو طالب جو سرپرستی فرما رہے تھے رسول اللہ کی چچا, بلا کر کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہو کہ وہ اس دین سے دستبردار ہو جائیں, بتوں کو بدنام نہ کریں, برا بھلا نہ کہیں اور سرداروں کو کچھ نہ کہیں, اس کے بدلے میں اگر کچھ چاہتے ہیں تو وہ بتائیں, ہم ان کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں. اگر مال چاہیے, دولت چاہیے, ثروت چاہیے, عورت چاہیے, کیا چاہیے, ہم دینے کے لیے تیار ہیں. جناب ابو طالب نے ان کا پیغام پہنچایا. رسول اللہ نے فرمایا کہ انہیں جا کر بتا دیں کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں, اگر ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں, میں پھر بھی اللہ کا پیغام پہنچانے سے نہیں رکوں گا, میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں گا. مجھے خدا نے اس لیے مقرر کیا ہے, امین کے اندر بھیجا کہ خدا کے بندوں کا اختیار ابو جہل و ابو لہب نے لے لیا ہے. میں آیا کہ بندگان خدا کو ان کے ہاتھ سے نکال کر اختیار خدا و نظام خدا میں لے کر آؤں. اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ جب فرعون کے پاس گئے, فرعون سے کیا جا کر کہا, اے فرعون یہ بندگان خدا ہے, یہ عباد اللہ ہے, اور بندگان خدا و عباد خدا کو میرے حوالے کر کہ بندگان خدا کا اختیار خدا نے تجھے نہیں دیا, مجھے دیا ہے, میں ولی ہوں اللہ کی طرف سے. ان کا اختیار میں لے کر آیا, میرے حوالے کر, میرے سپورٹ کر. فرعون خود رب بھی بنا ہوا تھا, ولی بھی بنا ہوا تھا, تمام امور مملکت کے اس کے اختیارات اس کے پاس تھے. عزیزان, ضلالت و ہدایت کو مشخص کرنے کے لیے کہ یہ قوم, یہ ملت کہاں ہے, آج شیعہ کہاں کھڑا ہے, سنی کہاں کھڑا ہوا ہے, یہ جو آپس میں رسموں میں لڑ رہے ہیں, انہیں خود معلوم ہونا چاہیے کہ دونوں کا اختیار کس کے پاس ہے. آج اختیار ان کے پاس نہیں ہے جن کو خدا نے اختیار دیا ہے. اختیار کن کے پاس ہے؟ جن کو لوگوں نے اختیار دیا یا جن کو شیطانی طاقتوں نے اختیار دیا ہے؟ شیطانی طاقتوں کے دیے ہوئے اختیار, لوگوں کے دیے ہوئے اختیار سے آ کر قوم کا اختیار سنبھال لینا اور قوم کا ان کے اختیار پہ راضی ہو جانا, یہ ضلالت میں رضایت ہے. اور جو ضلالت کی راہ پر ہو کر راضی ہو جائے اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوتا ہے جن کو اولیاء مانا ہے. کچھ اولیاء ہیں جن کا ہم احترام کرتے ہیں, تقدس کرتے ہیں, کچھ اولیاء ہیں جن کا فرمان مانتے ہیں. اصل اولیاء وہ ہیں. قرآن کی زبان میں تیرا ولی ہوا جس کے پاس تیرا اختیار ہے, نہ جس کا تو احترام کرتا ہے. بعض لوگ ہیں باپ کی بات نہیں مانتے, احترام باپ کا کرتے ہیں, بات سسر کی مانتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں ماں کے احترام ماں کا کرتے ہیں, بات ساس کی مانتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ احترام ماں باپ کا کرتے ہیں, بات بیوی کی مانتے ہیں. اختیار کتنے مرد ایسے ہیں جن کا اختیار عورتوں کے پاس ہے, عورتیں ولی ہیں ان کی, بیویاں ولی ہیں ان کی, بیوی جدھر حکم دے ادھر چل پڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری مملکت کے اندر جتنے زن مرید ہیں ان سب کو اکٹھا کرو, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے ملک میں کتنے زن مرید ہیں. زن مرید ہی کہتے ہیں نا, یعنی اپنی عورتوں کے بیویوں کے غلام. فارسی میں اچھا نام رکھتے ہیں زن ذلیل. اب خواتین سے معذرت کے ساتھ, چونکہ زیادہ تعداد خواتین کی ہے مجلس کے اندر. زن ذلیل کہا کہ جتنے زن مرید زن ذلیل ہیں ان کو اکٹھا کرو, میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, نشست کرنا چاہتا ہوں, شاید ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوگا. خوب سارے اکٹھے ہوئے تو اس نے آخر کار کہا کہ ان میں سے جتنے بھی زن مرید ہیں یا زن ذلیل ہیں وہ سارے ادھر ہو جائیں, اس لائن میں ہو جائیں. سارے ہو گئے, ایک کھڑا رہا. اس نے کہا تو ایک صرف بچ گیا ہے جو زن مرید نہیں ہے, زن ذلیل نہیں ہے, عورت کا غلام نہیں ہے. تو بڑا کمال کا آدمی ہے, پوری مملکت میں ایک آدمی ہے, تو بتا کس طرح سے تو آزاد ہے. تو کہنے لگا کہ میں آزاد نہیں ہوں, بلکہ مجھے بیوی نے کہا ہوا تھا کہ جب تک میں اشارہ نہ کروں تو انہیں ادھر ہلنا بھی نہیں ہے. ابھی بادشاہ نے تو کہہ دیا ادھر ہو جا, لیکن بیوی نے ابھی تک نہیں کہا. تو وہ سب سے بڑا زن ذلیل تھا جو کھڑا رہا. آپ جس کی بات مانتے ہو, آپ کی زندگی کا اختیار جس کے پاس ہے وہ ولی ہے تیرا. احترام جس کا کرتے ہو وہ نہیں ہے ولی, وہ صرف مقدس شخصیت ہے احترام کے لیے. سلام صبح و شام سلام ماں باپ کو, اور اختیار بیوی کے پاس. بس تمہاری ولیہ بیوی ہے تمہاری. یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم ضلالت پر ہیں یا ہدایت پر, اختیارات کی زمان ڈھونڈ. اے عقیدت مند, اے مومن, اختیارات کی ڈور کا ایک سرا تیرے پاس ہے, اب اس کو لے کر جا. دیکھ کہ تیرے ملک کی اختیار, تیری زندگی کا اختیار, تیرے دین کا اختیار, تیری مملکت, تیری زمین, تیری کاروبار, تیری زندگی, اولاد, سب کا اختیار کس کے پاس ہے. پھر پتا چلے گا یہ کہنے میں کہ تو ہدایت پر ہے یا ضلالت پر ہے. پہلے مشخص کر تیرا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے. اختیار کی ڈور کو پکڑ کر جب جاؤ, مومنوں کا اختیار فاسقوں کے پاس ہے, متدینوں کا اختیار بے دینوں کے پاس ہے, کلمگوں کا اختیار فاسق فاجر لوگوں کے پاس ہے. لیکن ہم خوش کس بات پر ہیں, ہم امت نبی ہیں. نہ آپ انقلاب عقبی کر کے راہ رسول چھوڑ کر واپس چلے گئے ہو اسی نظام میں جس نظام میں لوگوں کا اختیار ابو جہل و ابو لہب کے پاس تھا. یہ جنگ اس کی تھی کہ بندگان خدا کا اختیار ابو جہلوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ فرعون کے پاس گئے, اے فرعون بندگان خدا کا اختیار اللہ کے پاس ہے, اللہ نے مجھے ولی بنایا ہے, یہ بندگان خدا میرے حوالے کر, میں ہوں صاحب اختیار ان کا. اب بندگان خدا کس کو صاحب اختیار مانتے ہیں؟ فرعون صاحب اختیار تو بن گیا، لیکن جس نے فرعون کو مان لیا صاحب اختیار وہ ضلالت پر ہے، اور جس نے فرعون کو صاحب اختیار نہیں مانا وہ ہدایت پر ہے۔ فرعون کی بیوی جناب آسیہ فرعون کے گھر میں رہ رہی ہے، لیکن اپنا اختیار اپنا ولی موسیٰ کو مانتی ہے، فرعون کو نہیں مانتی۔ ایسی کائنات خدا نے بنا کر جنوں اور بھوتوں کے لیے حوالے نہیں کر دی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، خصوصاً یہاں اس سرزمین میں زیادہ ہے، اب یہ سمجھتے ہیں کہ انسان نے، خدا نے انسان کو بنایا، زمین کو بنایا، سندھ کو بنایا، ہند کو بنایا، اور پھر جن بھی بنائے، اور پھر صوبہ سندھ پورا جنوں کے حوالے کر دیا کہ جن چلائیں، اس کو سارے کام جن کریں، جو بھی کوئی پیش آ جاتی ہے مشکل کہتے ہیں کہ یہ جنوں نے کیا ہے۔ نہ عزیز من، جنوں نے نہیں کیا، خدا نے انسان کو بنا کر جنوں کے سپرد نہیں کیا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی پرورش کے لیے نظام بنایا، زمین کے اندر سارے وسائل رکھے، رب بنا تاکہ انسان سب کچھ مل جائے، ساری نعمتیں پیدا کی، اور پھر اختیار انسان کا اللہ نے اپنے پاس رکھا اور ان کو دیا جن کا نام قرآن نے بتا دیا کہ رسول ہیں، اور جن کے رسول کے ذریعے سے جن کو بتا دیا، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ تمہارے اولیاء ہیں۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام ولی کی اطاعت کرنا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تمہارا کام اطاعت کرنا ہے، اللہ بنانا تمہارا کام نہیں ہے۔ خدا بناؤ نہ، خدا سازی نہ کرو، خدا کی اطاعت کرو، اور تمہارا کام رسول بنانا نہیں ہے۔ یعنی کہ سارے مل کر میٹنگ کرو، پارٹی بناؤ، کیوں پارٹی بناتے ہو جی؟ ہم قوم کے لیے رسول بنانا چاہتے ہیں، یہ جرم ہے۔ قوم کے لیے رسول بنانا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام رسول کی اطاعت کرنا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، اور ولی امر کی اطاعت کرنی ہے، ولی امر بنانے کا تمہیں اختیار نہیں ہے۔ لیکن جہالت کے زمانے میں، ضلالت کے زمانے میں صاحب اختیار خود لوگ بناتے تھے۔ یہ چند نظامی حکومت جو سمجھ آپ کی فہم کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ امامت وہ نظام ہے اللہ تعالی کا بنایا ہوا ولایت، جس میں قانون بھی خدا کا ہے اور جس کے اندر حاکم بھی خدا کا ہے، ولی بھی خدا بناتا ہے۔ خلافت جو اہل سنت معتقد ہیں، اس کے مطابق قانون خدا کا ہوگا لیکن ولی اور حاکم لوگوں نے بنانا ہوگا، ہم نے خود بنانا ہے۔ اور جمہوریت وہ نظام ہے جس میں قانون بھی لوگوں نے بنانا ہے، حاکم بھی لوگوں نے بنانا ہے، ہم نے خود قانون بھی بنانا ہے، ہم نے حاکم بھی بنانا ہے۔ لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تمہارا کام بنانا نہیں، بنانا اللہ کا کام ہے، ماننا تمہارا کام ہے۔ کسی کو حق نہیں بنتا کہ وہ خود بنائے، اولی الامر بنائے۔ نہ اللہ تم بنانا ہے، نہ رسول تم نے بنانا ہے، نہ دین تم نے بنانا ہے، نہ ولی تم نے بنانا ہے، اطاعت تمہارا کام ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، نہ کہ بناؤ، اطاعت کرو تم، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر یعنی ولی امر، جس کے پاس اختیار ہے، اولی الامر، اولو الامر، ولی امر، ولی مسلمین، ولی مومنین، ولی اللہ، یہ سب ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ نے جن کو مومنوں کا اختیار دے دیا، وہ ان سے ان کے ولی ہیں، نہ جن کا صرف احترام کرنا ہے، جن کی نعتیں پڑھنی ہیں، جن کے قصیدے پڑھنے ہیں، جن کا تقدس فقط منانا ہے، وہ نہیں ہے تمہارے ولی، وہ تم بے شک احترام کرو اگر قابل احترام ہیں. اختیار نہ ان کے پاس ہے مقدسین کے پاس، اور نہ ان کے پاس ہے جنہیں تم نے اختیارات دے دیے ہیں. اختیار اس کے پاس ہے جسے اللہ نے تمہارا اختیار دے دیا ہے. اور خدا ایک لحظے کے لیے بھی امت کو ایسی ہستی کے بغیر نہیں چھوڑتا جو امت کا اختیار اللہ کی طرف سے اس کے پاس نہ ہو. یہ دیکھنے کے لیے کہ آج امت کہاں کھڑی ہے، رائے نبوی پر ہے یا انقلاب عقبی کر کے کسی اور نقطے پہ پہنچ گئی ہے، اس نقطے کو تعین کرنا ہے اپنے ملک و مملکت میں، اپنے شہر میں. اور یہاں سے امت نے در حقیقت ہدایت کا راستہ پانا ہے، ڈور کا سرا ملنا ہے ہر دور کے لیے. رسول کے زمانے میں ولی رسول اللہ ہے، رسول اللہ نے ایک دن جانا ہے. جب رسول اس دنیا سے جائیں گے تم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن پوچھ رہا ہے تم نے کیا کرنا ہے؟ اب کہو کہ ہم خود اپنا بہتر سمجھتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے، واپس ضلالت میں چلے جاؤ گے. رسول اللہ کے بعد بھی اللہ ہی نے تمہارے لیے راستہ مقرر کرنا ہے، اللہ نے تمہارے لیے حاکم مقرر کرنا ہے. اور وہ معصومین ہیں، امام معصوم ہیں. امام معصوم رہے، موجود رہے، 12 امام رسول اللہ کے خلفاء موجود رہے، لیکن مسلمانوں نے ان کو ولی نہیں مانا، ان کو اپنا صاحب اختیار نہیں مانا. ان کی موجودیت میں کبھی بنو امیہ کے حکمرانوں کو اپنا ولی مانا، کبھی بنو عباس کے شاہ کو اپنا ولی مانا. دعا اماموں سے کراتے تھے، اختیار شاہوں کے پاس ہوتا تھا، اختیار شاہوں کے پاس تھا، مملکت شاہوں کے پاس تھی، بیت المال شاہ کے پاس تھا. اور دعا امام سے آ کے، بچہ لینا ہوتا تو کہتے یا امام دعا کرے میرا بچہ ہو جائے. بچے کے داخلے کا وقت ہوتا، فوج میں بھرتی کا وقت ہوتا، ملازمت کا وقت ہوتا، بنو امیہ کے بادشاہ کے پاس جاتے، یا بادشاہ میرے بچے کو ملازمت دے دے. جہاں اختیارات کی بات ہوتی وہاں امام کے پاس نہیں آتے، دعا کے لیے امام کے پاس آتے تھے، اختیارات کے لیے حاکم کے پاس جاتے. رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کا فرمان ہے کہ تم نے رسول اللہ کے بعد کیا کرنا ہے؟ جن اولیاء کو خدا نے ولی بنایا تم نے بے اختیار کر دیا ان کو، اور جن کو خدا نے اختیار نہیں دیا تھا تم نے اپنے آپ کو، اپنی زندگیاں ان کے اختیار میں قرار دیے. ائمہ اثنا عشر رہے، آج امام عصر موجود ہیں، پردہ غیبت میں ہیں. آیا امت کو اپنے حال پر چھوڑ گئے ہیں؟ اس 1200 سال میں امت نے زندگی بسر کرنی ہے، ہر نسل نے زندگی بسر کرنی ہے، اور اس کی زندگی کے لیے اس کا اختیار، اس کی مملکت کا، اس کی زندگی کا، اس کی تجارت کا، کاروبار کا، تعلیم کا، گھر کا، دین کا، مذہب کا اختیار کسی کے پاس ہونا ضروری ہے. کس کے پاس ہوگا وہ اختیار؟ آیا وہ اختیار ان 1200 سالوں میں کسی کو نہیں دے کر گئے، کسی کو سونپ کر نہیں گئے، تاکہ فرعونوں کے حوالے کر دیا جائے، نمرودوں کے حوالے کر دیا جائے، اور لوگ اپنے لیے خود چننا شروع کر دیں ولی؟ اگر چنیں گے نظام خدا سے باہر ہو جائیں گے، ضلالت میں چلے جائیں گے. اگر ہدایت میں آنا چاہتے ہیں، راہ نبوی و انقلاب نبوی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو پہلا کام یہ کہ ولایت الہی کے دائرے سے باہر قدم نہ رکھیں. جو ہی ولایت الہی کے دائرے سے باہر قدم رکھیں گے، عقبی انقلاب شروع ہو جائے. انقلاب تم علی اعقابکم، انقلاب عقبی شروع ہو جائے گا. لہذا اس کے اختیار میں تمہاری زندگی ہے جس کو اللہ نے دیا ہے. خداوند کا فرمانا ہے میں تمہارا ولی، میرے حکم سے رسول تمہارے ولی، اور رسول کے اعلان اور اللہ کے حکم سے علی تمہارا ولی، اور علی کی نسل سے اولاد علی تمہاری ولی. اور آج اس عصر غیبت کبریٰ میں امام عصر کے اذن سے فقی تمہارا ولی ہے. ولی فقی، ولی فقی، اس اصطلاح کو خود سمجھیں. بعض لوگ
ولی فقی کو مانتے ہیں لیکن نام ولی فقی کا نہیں آتا، ولی فقہ کہتے ہیں. کوئی ولی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، ولی فقی یعنی وہ عالم، وہ مجتہد، وہ شخصیت زمانہ غیبت کبریٰ میں جس کو امام معصوم نے امت کا اختیار، صاحب اختیار بنا دیا ہے، امت کا اختیار اس کو دے دیا ہے. آپ توجہ کریں، یہ روزمرہ خاندانوں کے اندر ہے. شریعت میں اولاد کا ولی خدا نے باپ کو بنایا ہے، لیکن بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جہاں باپ شریف آدمی ہے، مامو بن جاتا ہے ولی فقی، ولی اس خاندان کا. بچے کو داخلہ کہاں کرانا ہے، باپ کہیں اور کرانا چاہتا ہے، مامو کہیں اور کرانا چاہتا ہے، بات مامو کی ہی چلتی ہے. باپ بچارہ دیکھتا رہتا ہے کہ اولاد میری ہے، فیصلے مامو کر رہا ہے، اولاد میری ہے، فیصلے چچا کر رہا ہے. پاس خاندان ہے نا ایسے، وہ کہتے ہیں جی خاندان کا فیصلہ تایا نے کرنا ہے. وہ تایا اپنی اولاد کا ولی ہے، اپنے بھتیجوں کا ولی نہیں ہے. چچا اپنی اولاد کا ولی ہے، اپنے بھتیجوں کا ولی نہیں ہے. مامو اپنی اولاد کا ولی ہے، بانجوں کا ولی، بانجوں کا رشتہ دار ہے، اختیار نہیں رکھتا، اختیار والد کے پاس ہے. لیکن بعض جگہ پر مامو تکڑے ہیں والد سے، چچا قوی ہے والد سے، اور اس کی اولاد کا اختیار یہ لے لیتا ہے اور اپنے لیے پھر بڑا خوش بھی ہوتا ہے. میں اپنا بھی گھر چلاتا ہوں، بھائی کا بھی گھر چلاتا ہوں، اس کی اولاد کو بھی آرڈر کرتا ہوں، اس کی اولاد کو بھی آرڈر کرتا ہوں. خب آپ نے صاحب اختیار سے اختیار چھین لیے ہیں، آپ غاصب ہو، اس کی اجازت سے کر رہے ہو تو کرو، لیکن اگر اسے محروم کر کے تم نے اس کی اولاد کا اختیار لے لیا ہے تو تم غاصب ہو، ضلالت پر ہو. ہدایت یہ ہے کہ والد کے اختیار میں اپنی اولاد رہے، والد کے پاس رہے. عزیزان، خدا نے ہر عہد کے لیے امت کا اختیار دیا. جب رسول تھے، رسول کا زمانہ تھا، رسول کو دیا. خاتم الرسل آئے، خاتم الرسل کو دیا. خاتم الرسل اس دنیا سے گئے، جانشین خاتم الرسل کو دیا. جانشین خاتم الرسل اس دنیا سے پردہ غیبت میں گیا، علماء فقہا مجتہدین کو امت کا ولی بنا کر گیا کہ جب تک میں پردہ غیبت میں ہوں اس وقت تک یہ تمہارا اختیار رکھتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور تمہارا صاحب اختیار نہیں ہے. آج ضلالت و ہدایت کا نقطہ جس سے پتہ چلے گا کہ راہ نبوی پر ہے امت یا انقلاب عقبی کر گئے ہیں، وہ نقطہ ولایت بتائے گا کہ ولایت تمہاری کس کے پاس ہے، اختیار تمہارا کس کے پاس ہے. اگر اسی کے پاس ہے جس کو اللہ نے دیا اور رسول اللہ نے بتایا، پھر تو تم راہ نبوی پر آگے جا رہے ہو. جتنی نعتیں پڑھ سکتے ہو پڑھو، لیکن اگر تمہاری زندگیوں کا، تمہاری مملکت کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے جن کو اللہ نے اختیار دیا، کسی اور کے پاس آ گیا ہے، تو قرآن یہی پوچھ رہا ہے کہ رسول کے بعد کیا کرنا ہے، ارادے کیا ہیں تمہارے، راہ رسول پہ چلو گے یا انقلاب عقبی کرو گے تم. اَفَإِن مَاتَ اَوْ قُتِلْ اِنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، یہ رسول وفات پا جائیں، یہ شہید ہو جائیں، تم واپس جہالت کی طرف چلے جاؤ گے، یعنی پھر تمہارا اختیار ابو لہب و ابو جہل و ابو سفیان کے پاس چلا جائے گا. کس کے پاس ہوگا تمہارا اختیار؟ یوں نہیں کہ ہم نے صرف چرنا ہے، ملازمت ہی کرنی ہے، پیسہ ہی کمانا ہے، تجارت ہی کرنی ہے، کوئی بھی حکومت ہو. اور یہی کیا امت، جب کربلا کا واقعہ ہوا، امت انقلاب عقبی کر کے لاپرواہ ہو چکی تھی، اختیار امت یزید کے پاس چلا گیا. لیکن امت کے کسی طبقے کو کوئی احساس نہیں تھا کہ یہ ضلالت ہے. یزید کے زمانے میں، یزید کی حکومت میں چپ رہنا ضلالت ہے، یزید کی حکومت کو ماننا ضلالت ہے، یزید کی حکومت میں لا تعلق رہنا یہ ضلالت ہے. امام علیہ السلام نے قیام کیا، اے لوگوں، یہ راہ نبوی نہیں ہے کہ یزید تمہارا حکمران بن جائے. اذ قد بولیت الامت براء مثل یزید، اگر یزید جیسا تمہارا حکمران بن جائے، علیہ السلام، ہر چیز نابود ہو جائے گی.
یزید کو تم ولی نہیں مان سکتے، یزید کے پاس تمہارا کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے، یزید تمہاری مملکت کا سربراہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے جس کو خدا نے بنایا ہے. اور امام نے فرمایا وہ میں ہوں، وہ میں ہوں وصی رسول، اللہ کی طرف سے جس کو ولایت کا حق ہے وہ میں ہوں. اب توجہ فرمائیں امت کی حالت کیا ہے. یزید کی حکومت، بنو امیہ کی حکومت اتنی پک گئی، جم گئی، راسخ ہو گئی نمازیوں کے ذہن میں، حاجیوں کے ذہن میں، زائرین کے ذہن میں، ہر طبقے کے ذہن میں، شیعہ کے ذہن میں، سنی کے ذہن میں، سب کے ذہنوں میں یزید کی حکومت اتنی پختہ ہو گئی کہ حسین مدینہ سے تنہا چلے، چند مہینے مکہ میں رہے، مکہ والوں کو کہا تم آؤ، وہ بھی نہیں ساتھ دیا انہوں نے، اور مکہ سے بھی تنہا چلے. کوفہ والوں نے بلایا لیکن کوفہ نے بھی ساتھ نہیں دیا اور تنہا کربلا پہنچ گئے. یعنی امت اس قدر
اس طریقے سے نہیں. تمام برادران جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اجتماعی طور پہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے پوری قوت کے ساتھ لبیک یا
مرد کہیں گے لبیک یا رسول اللہ، خواتین جواب دیں گی لبیک یا حبیب اللہ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. احسن.
یا مہدی،
وہ امت وہ لوگ جن کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ یزید کی حکومت میں رہ کر بھی ہم ہدایت پر ہیں، حسین کی زبان میں وہ دوری ضلالت کے اندر گمراہ ہیں، وہ ڈوبے ہوئے ہیں، جن کو یزید کی زمانے میں، یزید کی سیاست میں، یزید کی حکومت میں اپنی ہدایت پر ہونے کا احساس ہو جائے. سید الشہداء علیہ السلام نے مدینہ سے جب نکلے تو فرمایا کہ یزید فاسد ہے و فاسق، لیکن جب مکہ سے روانہ ہوئے تو فرمایا کہ امت کے اندر بھی اصلاح کی ضرورت ہے، امت کے اندر بھی ہدایت کی ضرورت ہے. وہ امت جس کا حاکم یزید بن جائے وہ یقیناً ہدایت کے اوپر نہیں ہے، اور وہ امت جو یزید کو حاکم مان لے وہ بھی ہدایت کے اوپر نہیں ہے. اس لیے فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں چاہتا ہوں اپنی جد کی امت کی اصلاح کروں. امت جد میں خرابی کیا ہے کہ ضلالت میں رہ کر ہدایت کا گمان کر رہی ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ اس کا اختیار کس کے پاس ہے، اس کا ولی کون ہے، اس کی مملکت کس کے پاس، اس کی امور کس کے پاس، یہ کس کے حکم و فرمان پر زندگی بسر کر رہا ہے. یزید کے فرمان پر. یہ اصلاح ہے، یہ ضلالت ہے، اس ضلالت کو اصلاح کی ضرورت ہے. اور بعض اوقات قوموں کے اندر یہ بیماری بڑھ جاتی ہے، حس مر جاتی ہے. جس طرح سونگنے کی حس مر جائے بدبو نہیں آتی، اگر ذائقہ کی حس مر جائے، باسی کھانا، گندا کھانا، بدبودار کھانا کھاتے ہوئے انسان کا ذائقہ مرا ہوا پتہ نہیں چلتا میں کیا گند کھا رہا ہوں، اسی طرح جب کسی قوم کی حس مر جائے اسے یہ پتہ نہ چلے کہ کس نظام کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، اس حس کو بیدار کرنے کے لیے طبیب کی ضرورت ہے، مسیحا کی ضرورت ہے. وہ مسیحا جو امتوں کی مری ہوئی حصوں کو جگاتا ہے، بیدار کرتا ہے، زندہ کرتا ہے. وہ مسیحا جو مردے زندہ کرتا تھا، جن کے جسم مر گئے ہیں، وہ ابن مریم تھا. اور وہ مسیحا جو مری ہوئی قوموں کو، مردہ قوموں کو زندہ کرتا ہے، وہ ابن زہرا ہے، حسین ابن علی ہے. مردہ قوموں کے اندر احساس ڈالتا ہے، حس پیدا کرتا ہے کہ تم کہاں رہ رہے ہو. اور وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کو مشورے دیتے تھے کہ آپ بھی سمجھوتا کر لو، یزید کو حکومت کرنے دو، آپ گھر میں جا کر بیٹھ جاؤ اور لوگوں کے اندر یہ احساس بیدار نہ کرو، امام نے فرمایا افن لہذا الکلام، تف ہو تمہاری ان باتوں پر، اس سوچ پر، اس گفتگو پر، اس راہ پر. عزیزان ایمان، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کچھ راہوں پر حسین نے تف کی ہے، مذمت کی ہے، سرزنش کی ہے، کہ ایسا نہ ہو بے خیالی میں ان راہوں پر چل رہے ہوں جن پر حسین تف کر کے گئے ہیں، ان راہوں پر چلنا ہے جن پر حسین نے خون دیا ہے. کچھ راہوں پہ تف کی ہے، کچھ راہوں پہ خون دیا ہے. وہ راہ جس پر خون دیا ہے اس راہ پہ چلنا ہے، جس راہ پہ تف کی اس کو چھوڑنا ہے. آج امت مسلمہ ضلالت سے نکلنا ہے. اس کو ضلالت کی علامت یہ کہ نبی کا بنایا ہوا نظام، دیا ہوا نظام چھوڑ کر جن کی ولایت و اختیار میں چلے گئے ان سے باہر آنا ہے. کربلا اسی چیز کا نام ہے، آزاداری تسلسل کربلا ہے. آزاداری رسم نہیں ہے کہ آج آٹھویں ربیع الاول کی شب ہے اور شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے. بعض علاقوں کے اندر رسم ہے کہ آٹھ کو ختم کر دیتے ہیں، آج شیعوں کی آزاداری ختم ہو جائے گی. بعض دس محرم کو ختم کر دیتے ہیں، بعض چہلم کو ختم کر دیتے ہیں، بعض اٹھائیس سفر کو ختم کر دیتے ہیں، اور جو بہت زیادہ آزاداری کرتے ہیں وہ آٹھ ربیع الاول کو ختم کر دیتے ہیں. آٹھ ربیع الاول ختم کر کے پھر اس کے بعد اپنے دوسرے کام شروع کر دیتے ہیں. اگر رسم تھی تمہاری، رسم تو شروع بھی ہوتی ہے ختم بھی ہو جاتی ہے، لیکن جو حسین ابن علی نے کربلا میں شروع کی تھی وہ رزم تھی، رسم نہیں تھی، اور رزم بھی یزیدیت کے خلاف تھی، اور وہ رزم ختم کرنے کے لیے شروع نہیں کی تھی، وہ رزم یزیدیت کو نابود کرنے کے لیے شروع کی تھی۔ جب تک یزیدیت موجود ہے رزم حسین بھی جاری ہے۔ بے شک اہل رزم اپنی رزم ختم کر کے چلے جائیں، لیکن اہل رزم میدان میں رہ کر حسین کو ہمیشہ لبیک کہتے رہیں گے کہ حسین جو رزم آپ نے شروع کی تھی وہ ہم نے چھوڑی نہیں، میدان سے باہر نہیں گئے۔ رسمیں ختم ہوتی ہیں، رزم نہیں ختم ہوتی جب تک مقصد نہ حاصل ہو جائے۔ اور عزیز من، بزم منعقد بھی ہوتی ہے اور بزم برخاست بھی ہو جاتی ہے، لیکن عزم ایک دفعہ پیدا ہوتا ہے اور پھر مقصد کر پہنچ کر اپنے مطلوب تک جا پہنچتا ہے۔ حسین نے رزم لڑی اور زینب نے عزم کیا۔ یہ رزم و عزم زینبی و حسینی، اس کا نام آزاداری ہے، یہ آزاداری کا نام ہے، یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ رسم بے شک ختم کر دو، لیکن رزم ختم نہیں کرنا، عزم کو نہیں توڑنا۔ رسمیں ہیں جنہوں نے یزیدیت کو پنپنے کا موقع دیا ہے۔ اگر رزم ہوتی، اگر بزم نہ ہوتی، عزم ہوتا، عزم زینبی ہوتا، تو پھر کوئی یزید بھی امت رسول کی زمام نہ سنبھالتا۔ آج زمام انہی اولیاء کے پاس ہوتی، انہی ولیوں کے پاس ہوتی، زمانہ غیبت میں بھی ولیوں کے پاس ہوتی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ آزار رسم بن گئی ہے، رسم شروع کر کے پھر ختم کر دیتے ہیں۔ اگر رسم جاری رکھتے، جن جو لوگوں نے رسم جاری رکھی، آج یزیدیت خطرے کے اندر ہے۔ حزب اللہ نے لبنان میں رزم حسینی شروع کی ہے، پوری یزیدیت عربی و غربی مل کر مقابلے میں آ گئی ہے، لیکن عزم حسینی سے مالا مال جوان اور رزم زینبی کرتے ہوئے وہ جوان، مٹھی بھر جوان، پوری دنیا کی طاقت ان کے مقابلے میں آ گئی، انہیں پیچھے نہیں کر سکتی۔ لیکن اہل رزم رضاکارانہ طور پر رزم شروع بھی کرتے ہیں، رضاکارانہ طور پر رزم عزم توڑ بھی لیتے ہیں۔ عزیزان، اس وقت آپ کو پاکستان کو بچانا ہے، مملکت کو بچانا ہے، ملت کو بچانا ہے، یزیدیت کے ستم سے بچانا ہے، رزم و عزم زینبی و رزم و عزم حسینی سے بچانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب رزم حسینی شروع ہوتی ہے، رزم حسینی سخت ہے، بہت دشوار ہے، رزم حسینی میں پیاس ہے، صحرا میں نہیں دریا کے کنارے پیاسا رہنا پڑتا ہے، دو قدم پہ دریا ہے، حیوان پانی پی رہے ہیں، پرندے پانی پی رہے ہیں، فاسق و فاجر پانی پی رہا ہے، آل رسول پیاسی ہے، لوگ اپنے بچوں بیویوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ گھروں میں، محفوظ گھروں میں بیٹھے ہیں، اور نبی زادیاں صحرا میں، کربلا کے صحرا میں بیٹھی ہیں۔ عزم زینبی میں حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ عزم زینبی اگر ہو کسی کے اندر پیدا ہو جائے، ہم اپنا بیمار، آج بہت سارے مجلس میں نہیں آئے ہوں گے کیونکہ گھر میں کوئی بچہ بیمار ہوگا، ان کا کسی کا بھائی بیمار ہوگا، کسی کا باپ بیمار ہوگا، کسی کا کوئی رشتہ دار بیمار ہوگا، اور وہ مجلس میں بھی نہیں آیا گا کیونکہ گھر میں کوئی بیمار ہے۔ لیکن یہ جس کی سنت ہے وہ بیمار نہیں، وہ 72 لاشیں پامال چھوڑ کر گئی ہے، اور جب چلی ہے آگے، جب چلی ہے کاروان چلا ہے، تو 72 سر نوک سنا پہ سامنے ہیں، یہ سر لے کر قافلہ لے کر چلی ہے، جہاں کوئی بازار آتا ہے وہاں پر لوگوں کو جگاتی ہے، بیدار کرتی ہے، جب کوئی دربار آتا ہے وہاں پر بھی ساکت نہیں رہتی، چپ نہیں رہتی۔ بڑا دشوار ہے رزم حسینی، یوں نہیں کہ صرف انسان کو مار دیا جاتا ہے، لیکن مر کے بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنا جاتا ہے۔ کربلا میں ظلم ہوا،
شہادت حسین سے پہلے کم ظلم ہوا، شہادت کے بعد زیادہ ظلم ہوا۔ شہادت تک پانی بند کیا، تیروں کی بارشیں کی، حملے کیے، لیکن شہادت کے بعد سر حسین کو سر سے پلنے حسین سے جدا کیا گیا۔ تمام لاشوں کو گنج شہداء سے نکال کر ہر شہید کی لاش سے سر کو جدا کیا گیا۔ کیوں کاٹ رہے تھے؟ اس لیے کہ سر دکھا کے انعام پانا تھا انہوں نے۔ بیویوں کے پردے لوٹے گئے۔ کیوں پردے لوٹے گئے؟ ان پردوں سے کیا ملنا تھا؟ یہ پردے کوفہ کے حاکم کو دکھا کے انعام لینا تھا۔ بے دردی کے ساتھ پردے لوٹے گئے۔ اور پھر یہیں پر اکتفا نہیں کیا گیا، پھر لاشوں کو پائمال کیا گیا، گھوڑے دوڑائے گئے۔ ہر لاش کو پائمال کرنے کے لیے دو دو گھوڑے رکھیں گے، لیکن لاش حسین علیہ السلام کو پائمال کرنے کے لیے 10 گھوڑے مقرر کیے گئے۔ 5 گھوڑے ایک طرف، 5 گھوڑے ایک طرف، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑائے گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑائے گئے، اور اس وقت تک دوڑتے رہے جب تک زہرا کے لال کا جنازہ پائمال نہیں ہو گیا۔ ختم کر کے یہ لائن جاتا ہے عمر سعد کو، کہتا ہے عمر سعد مجھے سب سے بڑا انعام دے۔ پوچھنے لگا کس بات پر؟ کہنے لگا میں نے حسین کی لاش پائمال کر دی ہے، اس طرح سے پائمال کر دی ہے، اب کوئی پہچان نہیں سکے گا، اب کوئی پہچان نہیں سکے گا۔ اگر یقین نہیں آتا یا حسین کی لاش دیکھ لے یا میرے گھوڑوں کے سم دیکھ لے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب بہن بھائی کی لاش پر آتی ہے، وہ بہن جو ساری زندگی حسین کے ساتھ رہی، ساری زندگی حسین کی شہادت تک حسین کے ساتھ رہی، جب لاش حسین پہ آتی ہے، بیٹھ کر دو زانوں حسین کی لاش کو نگاہ کرتی ہے اور پھر جملہ فرماتی ہے جو قیامت تک مومن کو رلاتا رہے گا۔ کیا جملہ فرماتی ہے؟ انتل حسین، کیا تو میرا حسین ہے؟ کیوں نہیں پہچان سکی زینب؟ کیوں نہیں پہچان سکی؟ اس لیے کہ جس حسین کو بھیجا تھا وہ صحیح و سالم تھا، جس جنازے کے کنارے بیٹھی ہے اس کا کوئی حصہ سالم نہیں، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو گیا۔ انتل حسین، تو حسین ہے، تو زینب کا حسین ہے، تو فاطمہ کا حسین ہے، تو رسول کا حسین ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتمی حسین۔